أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کرے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا احترام کرے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی 158 آیت، اور قاری تھے جناب علی اربابی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد آپ پروگرام کلام نور سماعت فرمائیں گے اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید. آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن سخت حالات میں باوقار، بلا کے وقت صابر، رفع اور آسائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. غزہ کے ہسپتال پر صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری، صہیونی ٹھکانوں پر فلسطینی مجاہدین کے جوابی حملے. لبنان کی سرحد پر حزب اللہ اور صہیونی فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. غزہ کے بارے میں او آئی سی کے سربراہی اجلاس کو نتیجہ خیز بنانے پر صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کی تاکید. غزہ میں ہسپتالوں اور ڈاکٹروں پر حملے کے خلاف لندن میں برطانوی ڈاکٹروں کا احتجاجی مظاہرہ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صہیونی فوج نے ایک بار پھر غزہ میں بچوں کے ہسپتال پر بمباری کی ہے. غزہ میں بچوں کے الرنتیسی ہسپتال کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اس ہسپتال پر ہونے والے حملے کے بعد ہسپتال کے وسیع حصے میں آگ لگ گئی. غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا کہ بچوں کے ہسپتال الرنتیسی پر صہیونی حکومت نے براہ راست حملہ کیا ہے. ابھی اس حملے میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کچھ اطلاع نہیں ہے. صہیونی فوج نے غزہ کے اشفا ہسپتال کے آس پاس بھی بمباری کی جس میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید ہو گئے. صہیونی فوج غزہ کے بیشتر ہسپتالوں کو اپنی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنا چکی ہے اور پچھلے دنوں الاہلی ہسپتال پر وحشیانہ بمباری کر کے 500 سے 1000 مریضوں کو شہید کر دیا تھا جن میں بیشتر بچے اور خواتین شامل تھیں. ایک اور خبر یہ ہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شہر جنین پر ہونے والے حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے. فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق اس حملے میں ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی ہے. اس سے قبل فلسطین کی وزارت صحت نے جنین کے شہدا کی تعداد 8 اور زخمیوں کی تعداد 13 بتائی تھی. صہیونی فوجیوں نے جمعرات کی سپہر جنین شہر پر دعویٰ بول دیا تھا لیکن مزاحمتی فورسز نے صہیونی فوجیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. غاصب صہیونی فوجیوں نے ڈرون طیاروں کے ذریعے بھی ایک فلسطینی شہری کو نشانہ بنایا. فلسطینی مزاحمت نے مشرقی غزہ کے اطراف میں واقع صہیونی بستیوں اور صہیونی فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں، جبکہ یمنی فوج نے بھی اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے ایلات پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے. غزہ میں فلسطینی مزاحمت نے جمعے کو غزہ کے اطراف میں واقع غیر قانونی صہیونی بستیوں اور قدس کی غاصب فوج کے اڈوں پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی مزاحمتی فورسز کے حملوں کے بعد ان علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی ونگ شہید عز الدین قسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو مشرقی غزہ کے اطراف میں صہیونی فوج کے اڈے رعیم پر اس نے راکٹ برسائے ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اس وقت زمینی جنگ کا مرکز مغربی غزہ میں واقع تل الاحوا کے اطراف کا علاقہ ہے. غزہ میں عوام کی زندگی مفلوج ہونے کے بعد درجنوں افراد اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی تلاش میں اشفا اسپتال ترک کر رہے ہیں اور بہت سی گاڑیاں صہیونی حکومت کی بمباری کا براہ راست نشانہ بن رہی ہیں. غزہ کی پٹی میں کسی بھی بنیادی اور ضروری سامان کے داخل ہونے اور باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور لوگ اسٹریٹجک ذخائر پر انحصار کر رہے ہیں، جبکہ یہ ذخائر بھی غاصب عناصر کے شدید دباؤ کی وجہ سے ختم ہونے کے دہانے پر ہیں۔ دوسری جانب یمنی مسلح فوج نے اسرائیلی شہر ایلات کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ہم نے صہیونی دشمن کے مختلف حساس اہداف پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جن میں مقبوضہ سرزمین کے جنوبی علاقے ایلات میں فوجی اہداف بھی شامل ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام بریگیڈ اور جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی شاخ سرائے القدس کا کہنا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ٹینک صہیونی فوجیوں کے تابوت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے فوجی بازو نے کہا ہے کہ غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جنگی ساز و سامان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور تازہ ترین کارروائی میں صہیونی حکومت کا ایک اور ٹینک شمال مغربی غزہ میں التوام علاقے اور ایک ٹینک شیخ رضوان میں، جبکہ تین بکتر بند گاڑیاں اور ایک بلڈوزر کو اشاتی کیمپ کے اطراف میں تباہ کر دیا گیا۔ لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر لبنان کے مزاحمتی گروہ اور صہیونی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ حزب اللہ لبنان نے مقبوضہ فلسطین کے شمالی علاقوں میں صہیونیوں کے متعدد فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق لبنان کی مزاحمتی فورسز نے لبنان اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد پر واقع دوفیف نامی فوجی اڈے کے اطراف پر گولہ باری کی ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے ایک اینٹی ٹینک میزائل کے ذریعے ادمیت علاقے کو بھی نشانہ بنایا۔ مغربی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کی چھاؤنی عین الاسد پر استقامتی گروہ نے راکٹوں سے حملہ کیا ہے۔ عراق کی تحریک اسلامی استقامت نے ایک بیان میں امریکہ کی عین الاسد فوجی چھاؤنی پر راکٹ حملہ کیے جانے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت کے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں عراق کی اسلامی استقامت نے بھی فلسطینی گروہوں کے شانہ بشانہ اور غزہ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے علاقے میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر بارہا راکٹ اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت سے ہر طرح کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات منقطع کیے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان اور ازبکستان کے اپنے دورے سے واپسی پر تہران میں کہا کہ اگر صہیونی حکومت کے ساتھ ہر طرح کے سیاسی اور اقتصادی تعلقات منقطع کر لیے جائیں تو غزہ میں صہیونی حکومت کی وحشیانہ بمباری کو روکا جا سکتا ہے۔ ایران اور ترکیہ کے صدور نے ازبکستان میں منعقدہ ایکو کے اجلاس کے موقع پر فلسطین کے تعلق سے تفصیلی مذاکرات میں ریاض میں اسلامی ملکوں کے سربراہی اجلاس میں مؤثر اور عملی فیصلے کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے پر عرب اور اسلامی دنیا عملی اقدام کرے گی، اور یہ اقدام یقینی طور پر صہیونیوں کی وحشیانہ کارروائیوں کو لگام دے سکتا ہے۔ اس سے پہلے تاشقند میں ایران اور ترکیہ کے سربراہوں نے ازبکستان میں ایکو کے اجلاس کے موقع پر مسئلے فلسطین کے بارے میں تفصیلی مذاکرات کے دوران عملی اور مؤثر فیصلے کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر بمباری فوراً بند اور غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے۔ اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ریاض میں ہونے والا اجلاس غزہ کے عوام کی مدد کے لیے کارگر ثابت نہ ہوا تو اس جنگ کا دائرہ مزید پھیلنے کا امکان پایا جاتا ہے، کیونکہ اقوام عالم مسلم حکومتوں سے مایوس ہو جائیں گی۔ اس درمیان ایران کے صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت رئیسی او آئی سی کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ ایران کی کوشش ہے کہ اس اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کے تعلق سے ٹھوس اور عملی فیصلے کیے جائیں۔ برطانیہ کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کے سینکڑوں افراد نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ کے طبی مراکز پر جارے صہیونی فوج کی بمباری کی مذمت میں مظاہرہ کیا۔ برطانوی ڈاکٹروں کے احتجاجی مظاہرے میں موجود لوگوں نے 180 سے زائد فلسطینی ڈاکٹروں اور نرسوں کے قتل، طبی مراکز پر حملے، شہریوں پر بے تحاشا بمباری اور غزہ میں ضروری انسانی اشیاء کے داخلے کو روکنے کی شدید مذمت کی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے اور صہیونی حکومت کے لیے لندن حکومت کی مکمل حمایت ختم کرنے اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تیری زمین پر ہر سو بے حد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، رحمت کے چشمے ہیں جاری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، ہر ایک دل میں تیری محبت، ہر دل چاہے تیری زیارت، ہر دل چاہے تیری زیارت، تیرے ہجر کا زخم ہے کاری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ۔ زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو اب سماعت فرمائیں پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
تسبیح پڑھے دن رات تیری یہ عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے,
اب کھول خزانوں کے رستے,
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں,
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا. شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر,
عباس کا پرچم ہو جس پر,
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر. اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہم دو شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ رحمان سے کرتے ہیں. سامعین, گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ قمر کی آسان تفسیر بیان کی تھی. آج کے پروگرام سے ہم عروس القرآن یعنی سورہ رحمان کی مختصر اور آسان تفسیر پیش کریں گے. یہ سورہ کلمہ الرحمن سے شروع ہوتا ہے جو پروردگار عالم کے نام اور صفات میں سے ایک ہے, اور نظام خلقت میں رحمت الہی کے وسیع تر ہونے کو بیان کرتا ہے. اس سورہ میں دنیا و آخرت میں خداوند عالم کی مادی اور معنوی انواع و اقسام کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے, اور ہر نعمت کے بیان کرنے کے بعد بندگان خدا سے سوال کیا گیا ہے کہ آخر تم خداوند عالم کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
سامعین, آئیے سورہ رحمان کی پہلی سے چار تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان.
وہ خدا بڑا مہربان ہے, اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے, انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے.
سامعین, قرآن کریم میں خداوند عالم کا نام اللہ تعالیٰ ہے اور رحمان اس کی ایک صفت ہے. البتہ یہ صفت کہ جو اس کی رحمت واسعہ کو بیان کرتی ہے خداوند عالم کے لیے اس قدر استعمال ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ بھی خدا کا نام ہو گئی ہے, اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ کی جگہ پر استعمال ہوئی ہے۔ قرآن کریم کا نزول اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم اور پھر آپ کے ذریعے تمام انس و جن کو اس کی تعلیمات کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس سورے میں انسان کی اصل خلقت پر مقدم ہوئی ہے۔ جی ہاں، در حقیقت انسان کی اہمیت اس وقت ہے جب وہ ہدایت الہی کی راہ پر چلے اور صحیح راستے پر گامزن رہے۔ انسان کی خصوصیتوں کے بارے میں یہ آیتیں قدرت تکلم اور بات کرنے کی قدرت کی جانب اشارہ کر رہی ہیں، جو انسانوں کو دوسرے جانوروں سے جدا کرتی ہیں، کیونکہ وہ بھی آنکھ اور کان رکھتے ہیں، مگر گفتگو اور بات چیت کرنا صرف انسان ہی کا خاصہ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بیان کے وسیع معنی کے جو خط و کتابت کو بھی شامل کیے ہوئے ہیں، جو انسانوں کی زندگی میں ترقی و پیش رفت اور تہذیب و ثقافت کے وجود میں آنے کا باعث ہیں، اگر انسان نعمت بیان سے بہرہ مند نہ ہو تو ہرگز اپنے علوم و تجربات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں علم و دانش اور ٹیکنالوجی کے ضروری سامان فراہم نہیں کر سکتا۔
سامعین، آیت کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کی عام ترین صفت کہ جو تمام موجودات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، نظام تکوین و تشریح کا منشا ہے، اور وہ صفت رحمت ہے۔ خداوند عالم نے چاہا ہے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کا بھی تذکرہ ہو۔ تعلیم دینا خداوند عالم کا اہم منصب ہے۔ در حقیقت انسان کا سب سے پہلا استاد خداوند عالم ہے، اور استاد کے ساتھ ساتھ رحمت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ انسان کی تخلیق میں علم کا قبول کرنا رحمت الہی کا ایک جلوہ ہے۔ چنانچہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کی تعلیم خداوند عالم کے جلووں میں سے ایک ہے۔ قدرت بیان بھی کہ جو انسانوں کے علوم اور تجربات کے منتقل کرنے کا ایک وسیلہ ہے، رحمت پروردگار کا خوبصورت جلوہ ہے۔
سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
آئیے اب سورہ رحمان کی پانچویں اور چھٹی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان،
آفتاب و مہتاب سب اسی کے مقرر کردہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بوٹیاں بیلیں اور درخت سب اسی کا سجدہ کر رہے ہیں۔
سامن، نزول قرآن کی نعمت اور قدرت بیان کی جو انسان کی دوسری مخلوقات کی بنسبت کے ذکر کرنے کے بعد اب یہ آیتیں ابتدا میں آسمان اور پھر زمین کی جانب نگاہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، سورج اور چاند خداوند عالم کے معین کردہ حساب کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے وزن کی مقدار زمین اور دوسری چیزوں سے ان کا فاصلہ معین و مشخص ہے۔ مثال کے طور پر اگر زمین سے سورج تک کا فاصلہ بڑھ جائے یا کچھ کم ہو جائے تو روئے زمین پر رہنے والے تمام انسان اور مخلوقات شدید گرمی یا سردی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔
سامعین، زمین کا اپنے اطراف میں گردش کرنا کہ جو رات و دن کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح سے سورج کے اطراف میں منظم انداز سے گردش کرنا کہ جو مہینوں اور پورے سال میں گوناگوں موسموں کے وجود میں آنے کا باعث بنتے ہیں، اور اسی طرح سے چاند کا اپنے معین مدار میں زمین کے اطراف میں گھومنا، یہ سب کے سب کائنات میں منظم اور مشخص واضح و آشکار نظام کے نمونے ہیں۔ دانشوروں کی نظر میں سورج اور چاند کا اپنے مدار پر گردش کرنا اس قدر منظم و معین ہے کہ یہ لوگ آئندہ 10 برسوں میں پیش آنے والے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ کہ 16 وار کرہ میں سورج کا وجود انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے نور اور حرارت کے بغیر زمین پر مخلوقات کی زندگی کا باقی رہنا غیر ممکن ہے۔ پیڑ پودوں کا رشد اور نمو، انسان کی غذا کے لیے ضروری چیزیں، بارش اور تیز و تند ہوائیں، یہ سب کے سب اسی نعمت الہی کی برکت سے ہے۔ چاند بھی اپنے فرائض کے مطابق انسانی زندگی میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چاند تاریک راتوں میں چراغ کی طرح تمام چیزوں کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اسی طرح سے یہ دریاؤں کی بقا میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زمین پر انواع اقسام کے پیڑ پودے انسانوں اور دوسرے تمام جانداروں کے لیے کھانے کا مخزن ہیں، اور ان میں سب کے سب فطری قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ جسے خداوند عالم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور ذرہ برابر بھی اس میں غلطی و خطا نہیں کرتے ہیں۔
سامن، ان آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ آسمان و زمین ایک دقیق نظام کے تحت چلتے ہیں، اور خداوند عالم نے جو ان کے لیے راستہ معین کیا ہے اس سے ذرہ برابر بھی خطا نہیں کرتے ہیں۔ کائنات میں انسانوں کے لیے تمام چیزیں مہیا ہیں اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن انسان ایسا سلوک کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ فطرت اور ماحولیات کو اس کے لیے محدود کر دیا گیا ہے۔ تمام عالم نظم و نسق اور ایک لائحہ عمل کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، جسے خداوند عالم نے پہلے ہی سے آمادہ اور معین کیا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ رحمان کی 7-9 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔
اس نے آسمان کو بلند کیا ہے اور انصاف کی ترازو قائم کی ہے تاکہ تم لوگ وزن میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کم نہ تولو۔
سامعین، ان آیتوں میں کہکشاؤں کی خلقت کی جانب اشارہ ہوا ہے کہ جس میں عرب و ستارے اور سیارے شامل ہیں، اور خداوند عالم نے ان کے لیے بہترین نظام اور مدار معین کر کے فرمایا ہے: وہ خدا جس نے ان عظیم آسمانوں کا شامیانہ لگایا ہے، اس نے نظام تشریح کے لیے بھی معیار و میزان مقرر کر دیا ہے، تاکہ تم اس کی بنیاد پر حق اور عدل کو پہچانو اور باطل سے دوری اختیار کرو۔ مالی و اقتصادی امور اور انفرادی و اجتماعی حقوق میں حق و باطل کو پرکھے، اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے وقت افراط و تفریط سے پرہیز کریں، اور دوسروں کے ساتھ معاملات کے وقت ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیں۔
سامن، ان آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ نظام ہستی دقیق نظام و میزان پر استوار ہے، نہ یہ کہ بغیر کسی منصوبے کے وجود میں آیا ہے۔ جس طرح سے کہ عالم تکوین میزان پر استوار ہے، اسی طرح نزول وحی اور شریعت بھی ہیں تاکہ انسان اپنے امور میں میزان عقل و وحی اور حق و انصاف کی پاسداری کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے۔
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو گا۔
اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا۔
رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا۔
اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر۔
اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم، دے ہیں دو امان۔
اے رب جہاں،
مومن جو کو
کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا،
قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا،
اے رب جہاں اے رب جہاں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن اور مخفی دشمن سے بھی زیادہ ڈرو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، یہ دور بہت ہی حساس ہے اور اپنی صفوں میں اسلام کا لبادہ اوڑھے دشمن کو پہچاننے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے دشمن کی صفوں میں اپنے اتحاد و وحدت سے شگاف ڈالنے کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کی جانے والی گستاخی کا جواب اگر متحد ہو کر دیا جائے گا تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، کیونکہ دشمن کا اصل مقصد مسلمانوں کے اتحاد و وحدت کو ثبوتاز کرنا ہے اور ابھی بھی وقت ہے۔ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جسے خود پروردگار عالم نے ایسے عظیم الشان منصب پر فائز کیا ہے کہ اگر اس سے بالا کوئی ذکر ہے تو وہ خود خالق کائنات کا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کی ہرزہ سرائیوں سے بالا و برتر ہے، تو پھر ان میں اس دیدہ دلیری کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح انہوں نے خالق کائنات کے عظیم پیغمبر کی شان میں گستاخی کی؟ یہ سوال آج کروڑوں مسلمانوں کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سیکولرزم اور مذہبی رواداری کو بامانہ باور کرانے کی مسلسل کوششوں کے باوجود اب اس کی مذہب دشمنی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جنون جو صدیوں تک کلیسا سے وابستہ عیسائی حکمرانوں کی خصوصیت تھا، آج سیکولر انتہا پسندوں کی پہچان بن چکا ہے۔ وہ فاشن جس کے لیے تاریخ مسولینی کو معاف نہیں کر سکتی، اب سیکولرزم اور صہیونزم کے علمداروں کی میراث بن گیا ہے۔ فاشزم کے معنی طاقت کے بل پر کچھ بھی منوا لینے کے ہیں اور سیکولر جنونی آج یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں سے تو انہوں نے مذہب کے آثار تک کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے، مگر دوسرے ملکوں میں جہاں لوگ انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، انہیں بھی طاقت کے ذریعے کچلا، روندا اور تضحیک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالم عرب میں حکمرانوں نے یہ کام اپنے مغربی سیکولر سرپرستوں کی رہنمائی میں کیا ہے، بلکہ تمام مسلم ممالک میں اپنے سیکولر کارندوں کو مسلط کرنا یا مسلط ہو جانے والوں کو سیکولرائز کرنا ان کا اولین مقصد ہے، اور اس جنون کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتا ہے اسے وہ انتہا پسندی کا نام دے دیتے ہیں۔ واہ کیا خوب ستم ظریفی ہے! افسوس تو ان پر ہے جو دوسروں کی زبان بولتے ہیں، جنہوں نے اپنا ایمان گروی رکھوا دیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور اس ناشائستہ کام کے ذریعے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرے، وہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کے اندر اختلاف و افتراق پھیلانے، اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور دین کو ایک رکاوٹ کی حیثیت سے راستے سے ہٹانے کے لیے اسلام کے مقدسات کی توہین جیسے اقدامات انجام دے رہے ہیں۔ دین اسلام کو صحیح معنوں میں متعارف کرانے اور دشمنوں کی یلغار کے مقابلے میں دفاع کا اہم طریقہ کار، اتحاد و اتفاق کا تحفظ، اسلامی ثقافت کی صحیح معرفت، دین کے چہرے سے خرافات کی دھول کو پاک کرنا وغیرہ شمار ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ بعض اوقات ہم مغرب کی طرف سے ثقافتی الغار کو اسلامی مقدسات کی توہین کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ان بے احترامیوں اور توہین کے واضح مصادیق اور نمونے قرآن کریم، اسلام اور اس کا پیغام لانے والوں کی توہین، اسلامی احکام اور اسلام کے علماء کی بے احترامی اور توہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں؟ یہ بے احترامیاں کتاب، اخبار، مجلات، فلموں، تقریروں اور کارٹونوں کی صورت میں انجام پاتی ہیں، اور دشمنوں کے اختیار میں وسیع پیمانے پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلام و مسلمین کے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت ثقافتی الغار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقاصد میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ مسلم دنیا کو دہشت گرد یا دہشت گردی پسند، انتہا پسند، آزادی اظہار کے دشمن اور بے منطق اور تشدد پسند دین کے طور پر متعارف کرائیں، تاکہ ان الزامات کے سائے میں اپنے ناپاک عزائم حاصل کر سکیں۔ جبکہ آزادی اظہار کے نام پر یہ توہین و گستاخی سب سے بڑی دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے۔ آخر کچھ کچھ وقفوں کے بعد ایسی مضموم سازشوں کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے بعد ہونے والے رد عمل اور توہین کے پس پشت غلط تاریخ کے ذریعے اسلام کے درخشاں چہرے کو مس کر کے پیش کرنا اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا، اور دوسرا اہم مقصد مسلمانوں کے درمیان ہر طریقے سے اتحاد کو روکنا اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے مختلف مذاہب اور گروہوں کے درمیان بہت مستحکم روابط ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اسلامی معاشرے سے خرافات و برائیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اسلام کے دشمن بعض ان خرافات اور سست مطالب سے اپنے ناپاک عزائم من جملہ اسلام کی توہین کرنے کے سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو بعض جاہل افراد یا آگاہ دشمنوں کی طرف سے اسلامی کتابوں میں درج کیے گئے ہیں، اس لحاظ سے اسلامی منابع اور مسلمانوں کے کردار کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کمزوریوں کو استعمال کر کے دشمن اسلام کے درخشاں چہرے کو لوگوں کے سامنے سرنگو نہ کر سکیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے احمد سیال صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن میری توجہ خبروں اور سیاسی پروگراموں پر زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران ہمیشہ سے علاقائی خبروں کو نشر کرنے میں پہلا ریڈیو اسٹیشن ہے۔ جو خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، دیگر نشریاتی ادارے ان کو نشر نہیں کرتے ہیں، جیسے فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہمیں ریڈیو تہران کے ذریعے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سیاسی موضوعات پر ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے تحلیلی پروگرام بھی قابل تعریف ہیں، جن کو سن کر مختلف موضوعات کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کے مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی لائق تعریف ہیں، جن میں پروگرام کلام نور جو قرآن آیات کی تفسیر پر مبنی ہے، جبکہ صبح کی نشریات کا پروگرام صبح امید بھی بہت اچھا پروگرام ہے۔ اسلام کی معرفت پروگرام میں بھی بہت اچھے موضوعات کو مورد گفتگو قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، محترم احمد سیال صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کثرت عیال کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضروریات زندگی میں غیر معمولی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ خانگی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے انہیں تجارت اور دیگر ذریعہ معاش کی فکر دامن گیر ہوئی۔ انہوں نے 1000 دینار کی رقم اپنے غلام مصادف کے حوالے کرتے ہوئے اس سے کہا، یہ 1000 دینار لو اور تجارت کی غرض سے مصر کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ مصادف نے اس رقم سے مصر کے بازار میں زیادہ بکنے والی چیزیں خریدیں اور تاجروں کے قافلے کے ساتھ مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر کے قریب پہنچے، ان کی ملاقات تاجروں کے ایک دوسرے قافلے سے ہوئی جو مصر سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں قافلے کے تاجروں نے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی اور گفتگو کے دوران انہیں یہ معلوم ہوا کہ جو تجارتی سامان ان کے پاس موجود ہے وہ مصر کے بازار میں بالکل نایاب ہے۔ دولت مند تاجر یہ خبر سنتے ہی اپنی خوش قسمتی پر فخر کرنے لگے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کا تجارتی مال عام لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا ہے، لہذا بازار میں اس مال کی کمی کی وجہ سے لوگ ان کے سامان کو زیادہ سے زیادہ قیمت پر خریدنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، اس طرح انہیں اپنے مال کی منہ مانگی قیمت مل جائے گی۔ چنانچہ سبھی تاجروں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ 100% منافع سے کم پر اپنا مال فروخت نہ کریں گے۔ جیسے ہی یہ لوگ سرزمین مصر میں داخل ہوئے، انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ راہ میں ملنے والی اطلاع بالکل سچ ہے۔ باہمی عہد و پیمان کی روح سے ان تاجروں نے کالا بازاری کا ماحول پیدا کر دیا اور کسی نے بھی 2 گنا قیمت سے کم میں اپنا مال فروخت نہیں کیا۔ چونکہ بازار میں اس مال کی کمی تھی اور ضرورت زیادہ، لہذا کچھ ہی دنوں میں ان کا سارا مال 2 گنا قیمت پر بھی فروخت ہو گیا۔ دیگر تاجروں کی طرح مصادف بھی 1000 دینار خالص منافع لیے ہوئے مدینہ واپس آ گیا۔ وہ خوشی خوشی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور 1000 دینار کی 2 تھیلیاں آپ کے سامنے رکھ دی۔ امام نے مصادف سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مصادف نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان میں سے ایک وہ سرمایہ ہے جو آپ نے میرے سپرد کیا تھا، اور دوسری تھیلی میں منافع کی رقم ہے جو اصل سرمایہ کے برابر ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا، مصادف، منافع تو بہت زیادہ ہے، ذرا بتاؤ تو اتنا زیادہ منافع تم کو کیسے حاصل ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ مصر کے قریب پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو اطلاع ملی کہ بازار مصر میں اس مال کی شدید کمی ہے جو ہم لوگوں کے پاس ہے، لہذا ہم لوگوں نے آپس میں عہد کر لیا کہ 100% منافع سے کم میں اپنا مال نہ فروخت کریں گے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا اور 100% فائدہ پر اپنا مال فروخت کر کے واپس چلے آئے۔ امام علیہ السلام نے آہ سرد کھینچی اور کہا، سبحان اللہ، تم لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے، تم نے یہ عہد کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کالا بازاری کا ماحول پیدا کرو گے، اور تم لوگوں نے باہم یہ قسم کھائی کہ 100% منافع سے کم قیمت پر اپنا مال نہیں فروخت کریں گے۔ نہیں، میں ایسی تجارت اور ایسا منافع ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک تھیلی اٹھائی اور کہا، یہ میری پونجی ہے۔ دوسری تھیلی اسی جگہ پڑی رہنے دی اور کہا، اس دوسری تھیلی سے جس میں 100% منافع کی رقم ہے میرا قطعی اور کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مصادف کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے مصادف، حلال روزی کے مقابلے میں تلوار چلانا آسان ہے، یعنی تلوار چلانا آسان ہے مگر حلال روزی حاصل کرنا آسان نہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔ اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم احسانك فيما بقي من عمري كما احسنت فيما مضى من، يا ارحم الراحمين۔
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے، اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں۔ میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں۔ خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں۔ تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما۔ مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما۔ مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے۔ میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما، اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر، اور میری باقی زندگی میں مجھ پر احسان کامل فرما جیسے کہ میری گزری ہوئی زندگی میں مجھ پر احسان فرمایا ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک